اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھے محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی آج آٹھویں مجلس ہے. آپ کی خدمت میں امامت کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کر رہا تھا. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے، کہ الامام کشم سے الطالعت المجللہ بنورها للعالم، کہ امام ایک ایسا سورج ہے، کہ ایسا سورج کہ جس نے طلوع کیا ہو، ایسا سورج نہیں کہ جس نے طلوع نہ کیا ہو اور اس سورج کے ہوتے ہوئے بھی تاریک کی ہو، ایسا سورج ہے کہ جس نے طلوع کیا ہو، المجللہ، ایسا طلوع کردہ سورج کہ جس نے مجلل کیا ہے، کس کو؟ بے نور ہے، اپنے نور کے ذریعے سے، للعالم، اس کائنات کو مجلل کر دیا، اس کائنات کو نور عطا کر دیا، اس کائنات کی تاریکیوں کو دور کر دیا. بغیر تمہید کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ ہمارے پاس ابھی وقت زیادہ نہیں ہے. چاہتا ہوں کہ جو پیغام اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ آپ لوگوں تک منتقل کر سکوں. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد پر. پس معصوم اس کائنات میں تاریکی کو دور کرتا ہے، معصوم اس کائنات کی ظلمتوں کو دور کرتا ہے، امام اس کائنات کی ہدایت کرتا ہے، امام اس کائنات کی جہالت کو دور کرتا ہے. وَالدَّلِيلِ إِلَى الْهُدَى، اسی روایت کے بعد میں معصوم فرماتے ہیں، اٹھویں تاجدار فرماتے ہیں کہ وہ ایسی دلیل ہے، وہ ایسا برہان ہے، وہ ایسا نشان ہے، وہ ایسی آیت ہے، وہ ایسی علامت ہے کہ جو ہدایت کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایسی دلیل کہ جو ہدایت کی طرف لے جائے، امام کہلاتا ہے. وَمُنْجِي عَنِ الْحَلْقَى يَمُنْجِي عَنِ الرِّدَى، نجات دینے والا ہے گمراہی سے. امام اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو گمراہی سے نجات دے دے. بس اس کا مطلب یہ ہوا، اسے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نظام امامت میں جس امام کا تصور ہمارے پاس موجود ہے، اس امام کے ہوتے ہوئے نظام امامت کا کوئی بھی انسان جاہل نہیں رہ سکتا. جس امام کو ہم مانتے ہیں، جس امام کے اعتقاد ہم رکھتے ہیں، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان نفس الامر کے بارے میں حقیقت بھی کہہ رہا ہو، اگر اعتقاد نہ رکھتا ہو تو پروردگار اس کی شہادت کو قبول نہیں کرتا. ضروری ہے کہ جب ہم لوگ جس امام کو مان رہے ہیں اس کے اوپر اعتقاد بھی رکھتے ہوں. بس جس امام کو ہم مانتے ہیں کہ جس کا نام پروردگار ایک زمانے میں علی اور دوسرے زمانے میں حسن رکھتا ہے، ایک دفعہ حسین اور دوسرے زمانے میں زین العابدین رکھتا ہے، اور ہر زمانے میں پروردگار ہمارے لیے اس طرح کے امام کو مقرر کر رہا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ایک نور سے خلق کیا، بس جس نور سے خداوند عالم نے رسول خدا کو خلق کیا، उसी नूर से मुश्तक किया अमीरुल मोमिनीन को, उसी नूर से मुश्तक किया इन तमाम हादियों को कि जिनको परवरदिगार ने हमारी हिदायत के लिए इस कायनात में मबूस किया। अब जब हम ऐसे इमाम का तसव्वुर रखते हैं, ऐसे इमाम को मानते हैं, ऐसे इमाम का एतकाद रखते हैं, ऐसे इमाम की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा इमाम के जिसका नाम हुसैन है वो हमारा इमाम है, निज़ामे इमामत में जब ऐसा इमाम मौजूद होगा तो उस निज़ामे इमामत के रहने वाले इंसानों के लिए तारीकी का वजूद ही नहीं होगा। जब उस निज़ामे इमामत में ऐसा इमाम हाकिम हो, उस निज़ामे हुकूमत में ऐसा इमाम हाकिम हो, तवज्जो से सुनिएगा, एक अहम पैगाम आप लोगों के गोश गुजार करना है। एक दफ़ा दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब निज़ामे इमामत, हमने कहा निज़ामे हुकूमत यानी एक ऐसा निज़ाम कि जिसका हाकिम परवरदिगार जाल करता है, जिसका हाकिम परवरदिगार मुकर्रर करता है। जब खुदावंद आलम ने एक ऐसी ज़ात को उस हुकूमत का हाकिम मुकर्रर कर दिया कि जिसके वजूद की वजह से इस कायनात में रहने वाले, उस निज़ामे इमामत में रहने वाला कोई इंसान भी ज़ालिम नहीं हो सकता, चूँकि वो इमाम उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए आया। बस अगर कोई इस दुनिया में या उस निज़ामे इमामत का दम भरने के बावजूद अगर उस निज़ामे इमामत में अपने वजूद का कायल के मैं उस निज़ामे इमामत का मानने वाला, उस इमाम का मानने वाला, लेकिन उसके बावजूद अगर वो जाहिल रह जाए तो इसका मतलब नफ्सुल अमर की तरफ इशारा, दरुस्त एतकाद नहीं रखता। अगर एतकाद रखता हो तो कभी जाहिल नहीं हो सकता, अगर एतकाद रखता हो तो कभी जालिम नहीं हो सकता, अगर एतकाद रखता हो तो कभी गासिब नहीं हो सकता, अगर एतकाद रखता हो तो तारीक नहीं हो सकता, तारीकी में नहीं हो सकता, जुल्मतों में नहीं हो सकता। हमने मासूमीन के असहाब को ऐसा ही पाया, करबला के असहाब को ऐसा ही पाया। कोई उनके बारे में कह सकता है कि वो इस चीज़ का दावा करते थे कि हम निज़ामे इमामत में रहने वाले इस इमाम के जो हाकिम है उसकी रियाया है, इसकी इत्तेबा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिल, जिस कदर भी जहालत से पहले वो मुतलव्वत हो, लेकिन जैसे ही निज़ामे इमामत में आया साथी आलिम बन गया, साथी हाशाम बन गया, साथी मोमिन ताक बन गया, साथी अली बिन यक्तीन बन गया, साथी हबीब ने मज़ाहिर बन गया, साथी कंबर बन गया, सुलेमान बन गया, हत्ता ये कि खुदा का रसूल कहे ये जो है इतना इल्म हासिल कर गया कि मिन्ना अहलल बैत बन गया। परवरदिगार पता ये चला कि निज़ामे इमामत में रहने वाला हर इंसान जो भी उस दायरे इताअत में रहता है, तो आप लोग जो भी उस दायरे इताअत में रहता है वो जाहिल नहीं हो सकता। बस इसका मतलब ये हुआ कि जब इमाम मौजूद हैं तो उनके कुछ असरात हैं, जब इमाम का वजूद है तो उसकी कुछ असरात। अली रज़ा गुलपैगानी कुम के एक बहुत मारूफ मौलिफ हैं, वो चंद आसार इमाम के इस कायनात के अंदर उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले तवज्जो से सुनिएगा, सबसे पहला असर इमाम के वजूद का उस निज़ामे इमामत में, ये ज़रूरी है अजीज़ो, अगर हम लोग निज़ामे इमामत की बात ना करें तो निज़ामे इमामत के बाहर भी हमारे पास लोगों ने एक और निज़ाम खल्क किया, लोगों ने एक और निज़ाम बनाया, उसमें ये आसार आपको दिखाई नहीं देंगे। मेरे इमाम का जब वजूद इस कायनात में सूरज की तरह है, उस सूरज का एक असर, उस सूरज का एक असर है, एक असर रखता है। बस जब इमाम अलैहिस्सलाम आकर इमाम को, आठवें इमाम आकर इमाम को सूरज से तशबीह दे रहे हैं तो उसका कोई तो असर, उसका पहला असर جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کے وجود کا اثر یہ ہے کہ وہ کائنات کی مصلحت دنیا اور آخرت کو حل کر دیتا ہے. یعنی اس کائنات میں جتنی بھی مصلحتیں اس دنیا میں چاہیے ہیں امام اس نظام امامت میں ان تمام کو حل کر دیتا. اگر اس کو اس کائنات میں رزق چاہیے ہے تو اس کو طریقہ بتاتا کہ تم نے رزق کمانا کیسے ہے. اگر اس کو اس کائنات میں رہنے کے لیے شفا چاہیے ہے تو معصوم اس دنیا میں بتا دیتا کہ تمہیں شفا ملے گی کیسے. اگر تم خاک شفا اگر تم کربلا امام بتا دیتے مصلحت دین و دنیا. امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو اس دنیا میں رہنے کے لیے جون سے قواعد و ضوابط تمہیں درکار ہیں اور تمہیں ضروری ہے کہ ان کی پابندی کرو اسی کو دین کہتے. اور تم اس دنیا کو سب سے بہترین طریقے سے تب گزار سکتے کہ اس دین پر عمل کرو کہ جو نظام امامت میں موجود ہے. چونکہ نظام امامت والا دین وہ دین ہے کہ جس سے پروردگار راضی ہوا. رضیت لکم الاسلام دینا کب؟ کہ جب اللہ کا رسول اس نظام امامت کے دائرے کو اور امام کا اعلان کر دے. جب امام کا اعلان کر دیا اس کے وقت پروردگار نے اس کے بعد پروردگار نے اس اسلام سے رضائیت کا اظہار کیا نا. کیوں؟ چونکہ جب تک امام نہیں ہوگا جب تک امام کا وجود نہیں ہوگا تب تک یہ مصلحت حاصل نہیں ہو سکتی. مجھے کون بتائے گا کہ بھئی تمہیں اس دنیا میں جب رہنا ہے تو وہ کون سا دین ہے کہ جس کے مطابق اگر تم اس دنیا میں رہو گے تو شفا یاب. کہ جس کے مطابق اگر تم اس دنیا میں رہو گے اس نظام میں رہو گے تو تمہیں پروردگار مسلسل اپنے قریب مسلسل کمال مقصد حیات کے قریب. ضروری ہے ایک امام موجود ہو. بس امام موجود ہے اس کے ظہور کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس امام نے ہمارے لیے اس دنیا میں رہنا آسان کر دیا. کس طرح سے آسان کر دیا؟ معصوم کے جو بھی سوال لے کر گیا ہے ایسا نہیں ہوا کہ جواب نہ ملا ہو. آسان کر دیا آپ کے لیے. ہر معصوم کے پاس جب بھی کوئی سوال لے کر گیا امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. کوئی بھی سوال لے کر چلا گئے. دوسری چیز کہ جو امام علیہ السلام کے وجود کا اظہار ہے عدالت اجتماعی. اس سوسائٹی کے اندر جو جسٹس پایا جاتا ہے جو عدالت پائی جاتی ہے وہ کسی اور کے وجود کی وجہ سے نہیں خود اس امام کے وجود کا اثر ہے. اس امام کے وجود کی وجہ سے اس کائنات میں عدالت باقی. اگر وہ امام نہ ہوتے اگر وہ موجود نہ ہوتے یہ عدالت باقی نہ رہتی. اگر مولا نہ ہوتے اگر امام نہ ہوتے اگر کربلا نہ ہوتی اگر معصومین کی تبلیغ نہ ہوتی اگر معصومین کا وجود نہ ہوتا اگر ان کا ظہور نہ ہوتا اس کائنات میں نہ ہوتے تو عدالت اجتماعی کا اصلا تصور ہی باقی نہ رہتا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے امیر المومنین مسلسل اس عدالت اجتماعی کے لیے کوشاں مسلسل کوشش مسلسل حفظ. کہ ایک خاتون کے پاس ایک دو شخص آئے امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک بڑھی عورت تھی بڑھیا مدینہ میں رہتی تھی دوسرے خلیفہ کے دور میں. تو دو شخص آئے اس کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ امانت ہمارے پاس ہماری اپنے پاس رکھ لو تو جب تک ہم دونوں نہ آئیں تب تک یہ امانت واپس نہ لوٹانا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر ایک آیا تو. کہا کہ اگر ایک آیا تو امانت واپس نہ لوٹانا جب تک ہم دونوں نہ آئیں. اس بڑھیا نے ان کی امانت کو رکھ لیا. کچھ دیر جب گزر گئی تو ایک شخص ان میں سے گیا اس بڑھیا کے پاس اور کہا کہ وہ جو دوسرا شخص تھا وہ مر گیا انتقال کر گیا وہ میری امانت کو واپس کر دو. بڑھیا نے کہا اس کو لے کر آؤ جب تک اس کو لے کر نہیں آؤ گے تب تک میں تمہیں یہ امانت واپس نہیں کروں گی. اس نے کہا وہ جب مر چکا ابھی جب وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو کہاں سے لے آؤں اس کو. اس بڑھیا نے اس کے اوپر اعتماد کیا اعتماد کر کے کہ اچھا چلو مر گیا ہوگا میں کیا کروں اس کی امانت موجود ہے اس کو اس نے لوٹا دی. کچھ ہی تک دیر گزری تھی تو وہ دوسرا شخص پیدا ہو کے آ گیا. دوسرا شخص آ گیا اور آ کر اس بڑھیا سے کہتا ہاں جی میری امانت دے دو مجھے. कहा तुम तो मर गए थे। कहा मरा कहाँ था, हमें हमने नहीं कहा था कि जब तक दोनों नहीं आएंगे तुमने अमानत नहीं देनी। उसने बुढ़िया से झगड़ा करना शुरू किया और कहा कि बस अब मेरी अमानत वापस करो। यहाँ तक कि वो जब झगड़ा तुलानी हो गया तो दूसरे खलीफा के दरबार में वो पहुँच गया, उसके महजर में पहुँच गया। दूसरे खलीफा ने सारा कजिया सुना, बुढ़िया ने बताया, उस शख्स ने बताया, कहा हम तो कह रहे थे। तो जब कहा तो जैसे ही ये सारा कजिया सुन लिया तो दूसरे खलीफा कहते हैं कि भाई अभी आपको ये अमानत देनी पड़ेगी, अभी आपको ये वापस लौटाना पड़ेगा, कहीं से भी आप इसको लौटाएं। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने ये हुक्म सुन लिया, साथ ही परेशान, जैसे ही परेशान हुई, उस अदालत इज्तिमाई का दाई अल्लाह का मबूस करदा नुमाइंदा हुज्जत खुदा अमीरुल मोमिनीन की तरफ नजर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी, साथ ही या अली अदरिकनी, ए मौला मेरी मदद करिए, ए अमीरुल मोमिनीन मेरी मदद करिए, ये अजीब माजरा हो गया। अमीरुल मोमिनीन सलाम तशरीफ ले गए वहां और जाकर उसे पूछते हैं कि भाई क्या माजरा हुआ। जब सारा कजिया सुन लिया तो उस शख्स को बुला के कहते हैं कि इस बुढ़िया का जामिन मैं हूं, तुम इससे रफे नजर करो तो मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस लौटाता हूँ। वो बड़ा खुश हो गया कि चलो पहले बुढ़िया ने तो किसी से लेकर देना था, अमीरुल मोमिनीन तो अपने पास से दे देंगे, तो भी जो अमानत है वो तो मुझे मिलने वाली। तो जैसे ही उधर से दरबार से लेकर अमीरुल मोमिनीन बाहर लेकर निकले उसको, तो कहते हैं कि तुमने खुद ही कहा था ना कि जब दोनों आए तब वापस करना, अभी जाओ दूसरे को ले आओ, मेरे से आकर ले जाओ। अमीरुल मोमिनीन ने मसला हल कर दिया। इसीलिए दूसरा खलीफा ये कहते दिखाई देता कि लौला अली, अगर अमीरुल मोमिनीन ना होते सब हलाक हो जाते, अगर अमीरुल मोमिनीन एक शख्स हलाक ना होते सब के सब हलाक हो जाते। एक दफा दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अदालत इज्तिमाई, सोशल जस्टिस, ये इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद का जहूर असर कि जहाँ पर भी इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं वहाँ सोशल जस्टिस है, हो नहीं सकता। इसी वजह से जब ये सोशल जस्टिस ना रही, जब यजीद ने आकर कहा कि भाई मैं फासिक भी हूँ, फाजिर, शारिबुल खमर, और नमाज कोई नहीं आया, कोई वही नहीं आई है, कोई जिब्राइल नहीं आया, कोई मुरसल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, सारे का सारा बनी हाशिम ने अपने लिए ये कहा, वो अल्फाज भी इस्तेमाल करना मेंबर से शायद मुनासिब ना हो। जब ये सारा कह दिया सोशल जस्टिस के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कयाम करते हैं सोशल जस्टिस अमर बिन मारूफ के जरिए, सोशल जस्टिस नहीं अनिल मुनकर के जरिए। इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद का असर आप देखते हैं, हर इमाम के वजूद का असर। अगर इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद का कोई असर ना होता तो दुश्मन कत्ल क्यों करते भाई? कोई असर था तभी तो कत्ल किया, तभी तो जहर दे दिया कि इनका वजूद हमारे लिए खतरा। अगर ये बाकी रह गए तो हमारे लिए परेशानी, अगर ये बाकी रह गए तो हम लोग नहीं रह सकेंगे। बस इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद का जहूर, अदालत इज्तिमाई, सोशल जस्टिस। तीसरी चीज कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद का जहूर बताती है वो हिफ्ज़े शरीयत, शरीयत का मुहाफिज इमाम, एक ऐसा सूरज कि जो इस कायनात पर ऐसे चमकता है कि उसकी हिफाजत करे, अपने नूर के जरिए से तारीकी को दूर कर दे। बस हिफ्ज़े शरीयत इमाम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी। कमालुद्दीन में शेख सदूक एक रिवायत नकल करते हैं, मासूम से फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने कहा कि हमारे अहले बैत में से हमेशा पीछे एक खलफ मौजूद है, कि वो खलफ आकर क्या करता है कि वो जो गालीन हैं, जो गुलुफ करते हैं, उनकी तंबीह करता है, जो के रास्ता भटक देते हैं, भटक जाते हैं, उनकी तावील करता है, यानी उनको अपने असल की तरफ रजू कराता है, उनको अपनी असल की तरफ ले जाता है। बस इमाम जहां पर भी मौजूद होगा, तवज्जो से सुनिएगा, एक अच्छे मतलब की तरफ लेके जाऊंगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई जहां पर भी इमाम का वजूद वहां शरीयत की हिफाजत। ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دور رسول خدا سے لے کر آج تک کوئی بھی دور ایسا نہیں رہا کہ جس دور میں حق کے چاہنے والے موجود نہ ہوں۔ کوئی بھی دور، کوئی بھی عصر، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی آپ کو ٹائم سپین ایسا نہیں ملتا کہ جس میں امام علیہ السلام کے چاہنے والے حق پرست موجود نہ ہوں۔ یہ حق پرستوں کا وجود بتلاتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے کام کر رہے۔ امیر المومنین کا دور ہو، وہ 25 سال کی خاموشی ہو، اس کے بعد دوسرے امام کا، تیسرے، ہر امام کا دور آپ دیکھتے چلے جائیں، کسی ایک دور میں بھی، اس کے بعد سے لے کے غیبت میں بھی آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں حق پرست موجود نہ ہو، حق گو موجود نہ ہو، حق کو کہنے والے موجود نہ ہو۔ ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات میں علی کے چاہنے والے موجود نہ ہوں، کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا۔ بس کوئی زمانہ ایسا نہ گزرنا دلیل ہے اس چیز کی کہ امام حافظ، امام محافظت کرنے والے، امام حفاظت کرنے والے، امام موجود۔ بس وجود امام کا اثر انسان کو شریعت کی حفاظت میں ملتا ہے۔ شریعت کی حفاظت یعنی امام علیہ السلام موجود ہیں اس کائنات میں۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کے وجود کے ذریعے اس کائنات میں رہنے والے ہر انسان کے اوپر اپنی حجت کو تمام کرتا ہے۔ سورہ نساء میں پروردگار فرماتا ہے مبشرین والمنذرین، کہ خداوند عالم نے بشارت کرنے والے اور انذار کرنے والے بھیجے۔ کیوں؟ لئن لا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اتمام حجت کیا پروردگار نے کس کے ذریعے؟ انہی مبشرین کے ذریعے، انہی منذرین کے ذریعے، انہی بشارت دینے والوں کے ذریعے، انہی انذار کرنے والوں کے ذریعے۔ اب خداوند عالم کے اوپر کوئی حجت نہیں۔ اگر اس کائنات سے، توجہ سے جملہ سنیے، اگر اس کائنات سے اپنی زندگی کو پورا کر کے کوئی انسان آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے اور وہ خداوند عالم سے کہتا ہے کہ پروردگارہ، تو نے میری ہدایت کے لیے اس کائنات میں کسی کو مبعوث نہیں کیا تھا، تو پروردگار فوراً اسے کہے گا کہ میں نے تمہارے درمیان علی کو رکھا، میں نے تمہارے درمیان معصومین کو رکھا، میں نے تمہیں نظام امامت عطا کیا، میں نے تمہیں نظام اطاعت عطا کیا، میں نے تمہیں معصومین علیہ السلام کے بارے میں تعارف کرایا، میں نے تمہیں ساری چیزیں بتائیں، پس اب تمہارے لیے میرے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ حجت تمام کر دی پروردگار نے امامت کے ذریعے، معصوم کو بھیجا، حجت کو تمام کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت۔ پانچویں چیز کہ جو وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو ہونے والے ضرر ہیں، نقصانات ہیں، عظیم ضرر، اس کو معصوم دور کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان کفر کی طرف جائے، جو کہ ضرر عظیم ہے، شرک کی طرف جائے، معصوم اس کو پلٹا کے موحد بنائے، معصوم اس کی ہدایت کرے، معصوم اس کی حجت، اس کے اوپر حجت کو تمام کرے، معصوم اس کو بتلائے کہ پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے، اس ضرر عظیم کو ختم کرنے کے لیے یا ضرر عظیم کا وجود نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ امام موجود، امام کے وجود کا اظہار ان تمام امور میں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، توجہ سے سوال سنیے۔ 329 ہجری سے لے کر آج تک، یعنی جب سے امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی، جب سے امام علیہ السلام نے اپنے اس غیبت کبریٰ کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام اس کائنات میں 255 ہجری میں تشریف لائے، 255 ہجری سے 5 سال کے تھے کہ غیبت صغرا کا آغاز، 260 ہجری میں امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس غیبت صغرا کا دور تقریباً 70 سال، ایک سال کم 70 سال اس غیبت صغرا کا دور رہتا ہے، یعنی 329 ہجری تک امام علیہ السلام کی غیبت صغرا۔ جب ہم لوگ غیبت صغرا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی جانب سے، امام کی طرف سے منسوب کردہ کچھ ایسے نوابین نائبین موجود تھے کہ جو امام علیہ السلام اور امام کے شیعوں کے درمیان پل کا کام کرتے، کہ جنہوں نے امام علیہ السلام اور امام کے چاہنے والوں کے درمیان پل بن گئے۔ امام نے کہا دیکھو عثمان بن سعید پہلے نائب خاص، آج سے تم میرے نائب خاص ہو، میں صرف تم سے ملاقات کروں گا، اس کے علاوہ اور کسی سے ملاقات نہیں کروں گا۔ دوسرا نائب خاص امام علیہ السلام نے انہی کے فرزند کو بنایا، محمد بن عثمان کو۔ محمد بن عثمان دوسرے نائب خاص کس کے؟ امام کے۔ کس کے لیے؟ نظام امامت کے لیے۔ توجہ سے سنیے گا، اس نظام امامت کے لیے، کن چیزوں کے ظہور کے لیے؟ ان پانچ چیزوں کے ظہور کے لیے کہ جو آپ کی خدمت پہ عرض کی۔ امام علیہ السلام نہیں چاہتے کہ اس دنیا سے عدالت اجتماعی سوشل جسٹس اٹھ جائے، امام نہیں چاہتے کہ یہ دنیا ضرر عظیم میں مبتلا ہو جائے، امام نہیں چاہتے کہ اس دنیا سے مصلحت دین و دنیا کسی کو معلوم ہی نہ پڑ سکے، امام علیہ السلام نہیں چاہتے کہ یہاں پر شریعت کی حفاظت نہ ہو۔ شریعت کی حفاظت کے لیے امام علیہ السلام نے نائب خاص کو مقرر کر دیا۔ جب نائب خاص کو مقرر کیا، پہلا نائب خاص عثمان بن سعید، کہا کہ جب تم انتقال کرنے لگو، چار دن پہلے امام علیہ السلام ان کے پاس آئے یا وہ امام علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، جب گئے تو کہا کہ دیکھو تم اپنے بعد اپنے فرزند محمد بن عثمان کو اپنا نائب خاص، میرا نائب خاص بنا دینا، بس وہ تمہارے بعد مجھ سے رابطے میں رہے گا۔ جب محمد بن عثمان کا وقت آیا تو محمد بن عثمان کو کہا کہ دیکھو یہ حسین بن روح ہے، حسین بن روح ابھی سے میرا نائب خاص، عثمان بن روح پھر امام علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں رہے۔ کن کے درمیان؟ امام علیہ السلام کے شیعوں کے درمیان اور امام علیہ السلام کے درمیان۔ کس نظام کے لیے؟ نظام امامت کے لیے، نظام حکومت کے لیے۔ کس کے ساتھ؟ اس نظام امامت، نظام حکومت کا امام حاکم، اس کے ساتھ رابطے میں، تاکہ اس کائنات کے اندر وہ تمام ظہور ہو سکے، وہ تمام وجود کا آثار کا ظہور ہو سکے۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی حسین بن روح کے بعد، امام علیہ السلام آئے اور آ کر کہا دیکھو حسین ابھی جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے بعد علی بن محمد کو میں مقرر کرتا ہوں، تمہارے بعد علی بن محمد میرا نائب خاص۔ ستر سال، ایک سال کم، ستر سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب علی بن محمد نائب خاص امام معصوم بن گئے، اس نظام امامت کے لیے، حفظ شریعت کے لیے، ضرر عظیم سے بچنے کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے، ان تمام امور کے لیے، اس کے بعد علی بن محمد کو امام نے 329 ہجری میں کہا کہ دیکھو چار دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اپنے بعد اب کسی کو بھی نائب نہ بنانا، اب تمہارے بعد کوئی نائب نہیں۔ 329 ہجری، 1441 ہجری کا محرم، کتنے سال ہو گئے امام کو پردہ غیبت میں؟ علی بن محمد آخری نائب خاص امام زمانہ، اس نیابت خاصہ کا آخری فرد کہ جو حق پرستوں اور امام کے جو حاکم ہے، اس نظام امامت کے لیے ان دونوں کے درمیان پل۔ اس کے بعد سے امام علیہ السلام پردہ غیبت میں، اس کے بعد سے معصوم نے کہا کہ دیکھو جو بھی مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے وہ کاذب نہیں کذاب۔ اگر کوئی آ کر یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے ملا ہے، وہ صرف جھوٹا نہیں ہے، بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ کذاب مبالغے کا صیغہ فعال، وہ صرف کاذب نہیں ہے، صرف جھوٹا نہیں ہے، بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ بس اس کا جھوٹ عیاں ہے اسی کے اپنے دعوے سے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے، توجہ سے سنیے گا، ہمارے معاشرہ مبتلا ان چیزوں میں، ہمارا معاشرہ پریشانی کا شکار، ہمارا معاشرہ امام علیہ السلام کے اس خارجی وجود کی تصدیق کرنے کے باوجود، اعتقاد رکھنے کے باوجود، خود کو نظام امامت میں لا ہی نہیں پا رہا، وہ اس نظام امامت میں داخل ہی نہیں ہو پا رہا۔ اسی وجہ سے معاشرے میں آپ کو ظلم دکھائی دیتا، اسی آپ کو سوشل جسٹس دکھائی نہیں دیتا، پریشانی دکھائی دیتی، توکل دکھائی نہیں دیتا، بھروسہ دکھائی نہیں دیتا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی دکھائی نہیں دیتی۔ इसी वजह से आज रोज बरोज नई साजिशें। भाई कौन जवाब दे, कल मैं सोशल मीडिया ट्विटर पे एक पेज एक लिंक किसी ने मेरे साथ शेयर किया कि एक्स मुस्लिम्स के नाम से एक कम्युनिटी है नॉर्थ अमेरिका में, एक्स मुस्लिम्स के जो पहले मुसलमान थे अब नहीं हैं, और वो हैशटैग क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑसम विदाउट अल्लाह, कि हम लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब से हमने अपनी ज़िंदगी से खुदा को निकाला है तब से मुतमईन हो गए। और उसमें जो नाम लिखे कई सैयद, रिजवी सादात, एक दो तो मोहम्मद सैयद नाम का था, उसके तो चेहरे से भी मुझे सैयद ही लग रहा, ऑसम विदाउट अल्लाह, ऑसम विदाउट गॉड, इन तमाम साजिशों का जवाब कौन दे? ये जो इस वक्त मुसलमानों के ऊपर ये लगार, उस पर्दे गैबत से सिलसिला शुरू करिएगा। आज तक जितनी भी बीच में साजिशें आती चली गईं, जितनी भी चीज़ों से मेरी आंखों को ओझल रखा गया, बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे पता नहीं क्या कुछ सिलसिले वगैरह चलाते गए, मेरे बच्चों को मेरे से छीन लिया, मेरी औलाद को मेरे से छीन लिया, मोबाइल के ज़रिए, कार्टून्स के ज़रिए, स्कूल्स के ज़रिए, एक अजीब रेसिज्म के ज़रिए, स्कूल की दौड़ के ज़रिए, अभी किसी की इज्जत का मेयार इमाम नहीं रहा, इज्जत का मेयार उसके बच्चे का स्कूल बन गया, चूंकि मेरा बच्चा उस फलां स्कूल में जाता है बस इसका मतलब यह है कि मैं मुआशरे का बेहतरीन फर्द हूं, चूंकि मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, कैम्ब्रिज में पढ़ता है, हार्वर्ड में पढ़ता है, इसी वजह से मैं मुआशरे का एक अजीज और इज्जतदार आदमी हूं। किस कदर मुश्किल हुई है जमाने की, किस कदर परेशानी हुई इमाम के इस गैबत कुबरा में। हम लोग गैबत कुबरा में उसी जगह पर आकर खड़े हो गए कि जहां पर हमारे भाई रसूल खुदा की शहादत के बाद खड़े हुए थे। क्या आया, जिस तरह रसूल खुदा के बारे में हम कहे कि भाई जब रसालत है, इतनी मेहनत की, खुदावंद आलम ने इतमाम नेमत की, इकमाल दीन किया, जब इतना सब कुछ कर लिया तो रसूल खुदा ऐसे ही छोड़कर चले गए? रसूल खुदा ने कहा कि भैया तुम लोग जो मर्जी करते रहो, हमारा एतकाद ऐसा हो नहीं सकता। अकल कहती है कि जब रसूल खुदा इस कायनात से तशरीफ ले जा रहे हैं, जब रसूल खुदा इस कायनात से जा रहे हैं तो यकीनन एक निज़ाम मुतारिफ करा कर गए, बतला कर गए कि मेरे बाद मेरे जैसा, जो मुझ जैसा होगा वो कौन होगा कि जिससे जाकर तुमने अपने जहल को दूर करना, कि जिससे जाकर तुमने इल्म को हासिल करना, कि जिससे जाकर तुमने दीन को समझना, कि जिससे जाकर तुम्हें वो बता सके कि भाई तुम कहाँ पर खड़े हो, तुम कितने दीनदार हो, तुम्हें दीन में कौन सी मुश्किलात हैं, वो तुम्हारे दीन के मसाइल को हल करे। 329 हिजरी में जब इमाम अलैहिस्सलाम ने अली बिन मोहम्मद को मना कर दिया तो मैं तो वहीं खड़ा हो गया। इसका मतलब यह है कि ज़माने का इमाम मुझे ऐसे ही छोड़ गया? इसका मतलब यह है कि ज़माने के इमाम ने कहा कि ठीक है अभी सब कुछ हो गया, जो तुम्हारा दिल करता है करते चले जाओ? इन तमाम साजिशों का, इन तमाम चीज़ों का जवाब कौन देगा? इन तमाम उमूर को कौन समझाएगा? हिफ्ज़ शरीयत कैसे होगी? इमाम मौजूद, आसार मौजूद, लेकिन कोई तो है इल्लत, कोई तो है सबब, कोई तो है वजह कि जिसकी वजह से आज तक मैं इन तमाम उमूर को देख रहा हूँ। आज तक मैं इमाम के उस इमामत और निज़ाम इमामत में बहुत सारे अफराद को देख रहा हूँ कि जो अपनी ज़िंदगियों की परवाह नहीं करते, तवज्जो रखे मेरी तरफ, जो अपनी ज़िंदगियों की परवाह नहीं करते, जो अपने घरों की परवाह नहीं करते, उनको अगर परवाह है ये ज़हरा के हरम की, अगर उनको परवाह है तो करबला की, अगर उनको परवाह है तो मासूमीन की, अगर उनको परवाह है तो खुदा की, अगर उनको परवाह है तो दूसरों की ज़िंदगी की कि जो मुश्किल में, अगर उनको परवाह है तो इन तमाम लोगों की, ताकि ये इमामत से जुड़े रहें, इमामत से टूटे मत, इमामत से कटे मत। क्या आया मुझे 12वां इमाम गैबत कुबरा में जाते ऐसे ही छोड़ गया, या मेरे लिए किसी का बंदोबस्त कर गया? اگر میں کہوں ایسے ہی چھوڑ گیا تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان تمام سازشوں کا جواب مجھے اپنی عقل سے دینا, اور میری عقل تو کامل ہے کوئی نہیں. میری عقل تو قرآن سے, شریعت سے, سنت سے بہت ساری چیزیں استنباط نہیں کر پاتی, روزمرہ کے نہیں مشکل, روزمرہ کے نہیں زندگی. ابھی ایتھیزم عجیب میں پڑھ رہا تھا, الہاد لا دینیت کس طرح سے پھیلی خود اہل بیت کے ماننے والوں میں, کس طرح کے ملحد ہوئے, ایتھیسٹ کس طرح کے ہوئے. پہلے ایتھیزم یہ تھا کہ جو خداوند عالم کی ربوبیت کا انکار کر دے وہ ملحد, یعنی وہ کہتا ہے کہ خدا رب نہیں ہے, میں خود سے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں. خدا کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کا قائل ایتھیسٹ ملحد. پھر ایک زمانہ آیا کہ جس میں کہا گیا نہیں خدا ہے لیکن قانون ہمارا اپنا ہے, شریعت ہماری اپنی ہے, جیسے ہم چاہیں ویسے عمل کریں. بھائی ٹھیک ہے, خداوند عالم کی اطاعت, نماز پڑھ لی نا بس کافی ہے, روزہ رکھ لیا نا بس کافی ہے, بس عبادت کر لی, حج کر لیا بس کافی ہے, کسی کو پیسے دے دیے, انفاق کر دیا بس کافی ہے. شریعت میری اپنی, جس کی وجہ سے میں امام علیہ السلام کے اس قانون سے دور ہو گیا. جب ہم لوگ امامت کی بات کرتے ہیں توجہ سے سنیے گا, صرف آج آپ کو زحمت دوں گا, کل زحمت نہیں دوں گا. درود پڑے محمد والے محمد.
مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلانتار
صلوات. اگر آپ لوگ ایک ایک قدم تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی. ایک دفعہ دوبارہ درود پڑے محمد والے محمد. ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد. بھائی کہا کہ ٹھیک ہے خدا ہے لیکن قانون میرا چلے گا, جیسے میں چاہوں گا ویسے زندگی گزاروں گا. ایتھیزم کی شاخیں, کون جواب دے گا ان کو؟ یہ جو نفوذ پیدا کر رہے, یہ جو پینیٹریٹ کر رہے تشیعوں کے اندر, یہ جو پینیٹریٹ کر رہے اور تشیعوں کو فرقوں کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں, بھائی کون جواب دے گا ان کو؟ کون آ کے بتلائے گا کہ درست کیا ہے, غلط کیا ہے, تمہیں کون سے راستے پر چلنا ہے؟ اب امام جب پردہ غیبت میں ہے اور محمد علی کو پتا ہے کہ بھائی اگر میں نے دعویٰ کر دیا کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے تو امام کے بقول سب سے بڑا جھوٹا. اب اگر کوئی آ کر دعویٰ کرے, پر کتنے لوگ میرے سننے میں آیا ہے, میں نے دیکھے نہیں آج تک ایسے, میرے سننے میں آئے کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے جاؤں کہ جہاں پر تم امام کی زیارت کر سکو, آؤ میں تمہیں ایسے مقام پر لے جاؤں جہاں پر تم امام کی زیارت کر سکو, امام سے میں تمہاری ملاقات کراتا ہوں, امام سے تمہاری بات چیت کراتا ہوں. کہ کیسے لوگ کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو امام کہیں وہ پرلے درجے کا جھوٹا, اور یہ آ کر کہیں ہم تمہارے پاس. اس کا مطلب یہ ہوا, توجہ سے سنیے گا, ہر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں محبت میں مارا گیا, وہ محبت نہیں جہالت میں مارا گیا, محبت میں نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام سے شدت شوق ملاقات, کہ میں امام سے بہت زیادہ ملاقات رکھنے کا شوق رکھتا ہوں اس وجہ سے میں ان کے ورگلانے میں آ گیا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ بھائی امام نے کہا کہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے جھوٹا, اور میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں محبت میں نہیں جہالت میں گیا. نظام امامت میں کہ جہاں پر امام موجود ہو جاہل کا کام ہی نہیں, وہاں جاہل کی جگہ ہی نہیں. اتقوا فراسۃ المومن, آپ کی خدمت میں عرض کیا, فانہ ینظر بنور اللہ. بھائی فراست مومن سے ڈرو, علی کے چاہنے والوں سے ڈرو. کیوں؟ چونکہ یہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب جب اللہ کے نور سے نہ دیکھے, بھائی اگر امام کہہ رہے ہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو درست کہہ رہے ہیں نا, امام تو غلط نہیں کہہ سکتے. بس کیا مطلب, اب کیا کریں, کہاں سے میں اس کا جواب دوں؟ آج معاشرے میں قرآن کے اوپر متعدد اشکالات, قرآن کے اوپر متعدد کمنٹس مسلسل جو چل رہے ہیں, کون جواب دے گا ان کا؟ میں نظام امامت کا ایک انسان ہوں، امام علیہ السلام کی امامت کا قائل ہوں، ہم سب امام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی ولایت کا دم بھرتے ہیں۔ جب میں ان کی ولایت کا دم بھرتا ہوں تو کیا آیا کربلا میں صرف ایسے افراد دکھائی دیے تھے کہ جنہوں نے صرف امام سے محبت کا اظہار کیا اور بس؟ حبیب نے مظاہر میں آ کے کہا کہ مولا آپ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں لیکن میرے لیے بعض چیزیں مشکل ہیں۔ مسلم ابن عاصجہ نے کہا کہ مولا میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں لیکن کام آپ نے سخت بتا دیا مجھے۔ کہیں پر کوئی کسی امام کے صحابی نے مددگار نے ایسے کہا ہو؟ جان کے جو ایک غلام ہیں، حضرت ابو ذر کے غلام تھے، حضرت ابو ذر کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد جب ربوہ میں شہید ہو گئے، جب ربضہ میں جب شہید ہو گئے، ربوہ کہہ رہا ہوں، جب ربضہ میں شہید ہو گئے تو وہ امام علیہ السلام کے پاس آئے، امام علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کیوں آنا چاہتے ہو؟ جواب سنیے گا۔ کہا کہ اس لیے کہ اس کائنات میں آپ جتنا شفیق آقا میں نے نہیں دیکھا۔ جان کے جو ایک غلام ہیں، جب وہ نظام امامت میں داخل ہوئے علم کے ساتھ داخل ہوئے، جان کے داخل ہوئے کہ امام ہے کون جانتے ہیں، اس کے بعد داخل ہوئے۔ بس کس طرح سے ممکن کہ نظام امامت میں کوئی باقی رہے اور جاہل رہے؟ بس اب ان تمام امور کا میں کہاں سے جواب دوں؟ مجھے کون بتلائے گا؟ امام علیہ السلام نے مجھے ایک نظام دیا، عقل نے مجھے ایک نظام دیا۔ مجھے عقل کہتی ہے کہ جس شے کے بارے میں تم نہیں جانتے، تم ایسے شخص کے پاس چلے جاؤ کہ جو اس کے بارے میں جانتا ہو۔ اگر تم کسی امر کے بارے میں نہیں جانتے تو ایسے شخص کے پاس جاؤ کہ جو جانتا ہو۔ بس وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں پھر میں نے دھوکہ کھایا۔ میں نے کہا کہ یہ چونکہ میرے سے بہتر جانتا ہے بس یہی وہ شخص ہے۔ نہیں، امیر المومنین کا چاہنے والا جب ایسے انسان سے کوئی محبت کرتا ہو کہ جو کامل ترین انسان ہو، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ جب اس کے نائب سے بھی آ کر اپنا رابطہ برقرار رکھے تو اس کے اندر کمال نہ دیکھے؟ پہلے کمال دیکھے گا پھر رابطہ بنائے گا، نہ کہ کسی کے کہنے پہ رابطہ بنائے گا۔ توجہ سے جملے سنیے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا اور رابطہ بنا لیا، نہیں، پہلے پرکھے گا، دیکھے گا کہ کیا آیا یہ ویسا ہے کہ جیسے میرے امام چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ویسا ہوگا تو رابطہ بنائے گا، اور اس کے رابطے کی سب سے بڑا جو اثر ہوگا وہ یہی کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے قریب سے قریب تر، اگر وہ اپنے زمانے کے امام سے قریب تر نہیں ہو رہا تو مطلب اس کا رابطہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو رابط ہے بیچ میں وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ غلط بیانی کرتا ہے، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جسے انتشار ہو، جسے تفرقہ ہو، جسے جدائیاں ہو، جسے مومنین پریشان ہو، اس کا مطلب ہے کہ رابطہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام مجھے ایسے افراد کے بارے میں بتلا کر گئے کہ یہ میرے نائب خاص نہیں ہیں لیکن میری نیابت عامہ ان کے پاس ضرور ہے کہ یہ سب کے سب تمہارے اوپر حجت۔ اگر تم ان کی تقلید کرتے ہوئے، ابھی کلمہ بول ہی دیتا ہوں، ان کی تقلید کرتے ہوئے کہیں پر کچھ خطا ہو بھی گئی تو تم معذر۔ قیامت والے دن جا کر اللہ کو کہو گے کہ خدایا امام کے کہنے پہ اور آپ نے جو مجھے عقل عطا کی ہے اس کے کہنے پہ میں نے بہترین رابطے کو ڈھونڈا، اس بہترین رابطے کو ڈھونڈنے کے بعد اپنی زندگی میں اپنے زمانے کے امام کے قریب ہوتا بھی محسوس کیا، اگر یہ اشتباہ ہوا ہے تو میری طرف سے نہیں، اگر کسی کو سزا دینی ہے تو اس کو پکڑ لو۔ خدایا میں معذر ہوں، میرے پاس عذر موجود ہے، میرے پاس روایت بھی موجود ہے امام علیہ السلام کی، میرے پاس امام علیہ السلام کی روایت بھی موجود، مقبولہ عمر ابن حنزلہ امام صادق علیہ السلام سے موجود، میرے پاس گیارہویں تاجدار سے روایت موجود کہ تمہارا رابط کیسا ہونا چاہیے۔ تمہارا رابط اپنے دین میں پکا ہونا چاہیے، امیر المومنین سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، اس دنیا کا حوث، اس دنیا کی لالچ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اگر تمہاری مدد کر رہا ہے تو اس کا اجر اپنے خدا سے لے گا، تم سے نہیں لے گا۔ تمہاری مدد کر رہا ہے تاکہ غیبت کبریٰ میں تم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ متصل رہو، تاکہ غیبت کبریٰ میں تم زمانے کے امام کے ساتھ متصل رہو، ان سے جدا مت ہو۔ آپ غور کریے، توجہ سے جملہ سنیے گا، اس وقت جتنی بھی مشکلات، اس وقت غیبت کبریٰ میں جتنے بھی مسائل، جتنی بھی پریشانیاں اس نظام امامت میں ڈالنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی اور نفوذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ کون کر رہا؟ بھائی جو اس کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح مہم، کہ جو اس بھائی اگر کسی کی دکان ہے، دکان کے اندر پانچ شریک ہیں، ان پانچ شریکوں میں سے باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے، جون سا بھی جا کر سب سے زیادہ اس کا دفاع کرے، انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ اس کا حصہ ہے، بیچ میں سب سے زیادہ اس کا شیئر، باقی چار آرام سے بیٹھیں کہ چلو نقصان ہو بھی گیا تو کچھ نہیں، سب سے زیادہ اسی کو فکر پڑی ہے، سب سے زیادہ اسی کو فکر لگی۔ اس وقت اس دائرہ اطاعت یا دائرہ اس نظام امامت میں جو بھی گھسنے کی کوشش کرتا ہے، کون سب سے پہلے آ کے رکاوٹ بنتا؟ کون سب سے پہلے آ کے اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بنتا؟ کون ہے کہ جو اس وقت خدا کے دشمنوں کے سامنے کہ اس کا نام کچھ رکھا جائے اس کے سامنے کھڑا؟ کون ہے کہ جو دشمن کو للکارتا ہے؟ کون ہے کہ جو دشمن کو گھاس نہیں ڈالتا؟ کون ہے کہ جو اس زمانے کے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں علمی، فکری، ثقافتی، فرہنگی ہر جنگ میں مشغول، ہر جنگ کو انجام دے رہا، ہر جنگ کو کہہ رہا؟ کس طرح سے اہل بیت کی محبت کا کہہ کر، سنیے جملہ، کس طرح سے اہل بیت کی محبت کا کہہ کر لوگوں کو انہی کے خلاف ورگلانا، کس طرح سے اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے لوگوں کو انہی کے خلاف ورگلانا، انہی کے خلاف بات کروانا؟ مجھے کسی نے ایک پکچر شیئر کی واٹس ایپ پہ، نیچے لکھا ہوا تھا فلاں، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، کہتا ہے امامی اثنا عشری غیر مقلد۔ بھائی کہاں سے اس طرح ہیں جال کر رہے ہیں، کہاں سے یہ سب کچھ آ رہا؟ اس کا مطلب ہے پیچھے تو کوئی لگا، بڑی بڑی کانفرنسز، بڑے بڑے کنونشنز، بڑی بڑی باتیں، اس ممبر پہ آ کر اللہ کا رسول، اللہ کے رسول کا نام لے کر اللہ کے رسول کے ممبر پہ آ کے خدا کی توہین، اور وہ جو سامنے بیٹھا وہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول اور اللہ کی ولی کی محبت میں اسی کو داد دیا جا رہا۔ آپ کہیں گے کہ یہ نظام امامت میں موجود، آپ کہیں گے کہ یہ اس نظام میں موجود ہے کہ جس کا حاکم علی، آپ کہیں گے کہ یہ اس نظام میں موجود؟ عرض کیا، اس نظام امامت میں ظالم کی گنجائش نہیں ہے۔ جو امیر المومنین کے قریب ہوا عدالت پسند ہو گیا، صرف عدالت پسند نہیں ہوا، عادل بن گیا۔ جو امیر المومنین کے قریب ہوا اگر جاہل تھا، جیسے ہی باب مدینہ العلم کو رد کیا، پروردگار نے علم کے دروازے کھول دیا۔ اس نے خواہش ظاہر کی، امیر المومنین نے اس کو علم عطا کیا۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ ایک مدرسے میں ایک طالب علم موجود ہیں، وہ پڑھ نہیں پا رہے، جب وہ پڑھ نہیں پا رہے تو ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے پڑھائی، تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھی دیکھو اس کے اندر مال امام خرچ ہوتا ہے، امام علیہ السلام کا مال خرچ ہوتا ہے، تو تم جو ہو اب یہاں سے چلے جاؤ، کہ اس کے اندر تو مال امام ہے، تو مال امام ان لوگوں کے اوپر خرچ ہو کے جو اہل ہیں اس کے، تو مجھ جیسا ایک کند ذہن طالب علم اس کو بار بار مدرسے والے کہیں کہ بھی تم پڑھ نہیں پا رہے، اس کا پھر امتحان لیا، بیچارہ پھر فیل ہو گیا. جب پھر فیل ہوا اس نے مہلت مانگی، اس نے کہا کہ دیکھیں میں محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں علم حاصل کروں. توجہ سے سنیے گا، میں چاہتا ہوں علم حاصل کروں، میں مدرسے کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. انہوں نے کہا اچھا تمہاری اس محبت کو دیکھتے ہوئے تمہیں ایک سال اور دیتے ہیں. اس کو ایک سال اور دے دیا. اب اس ایک سال میں وہ دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بہت کوشش کی، بہت محنت کی. جب بہت کوشش اور محنت کے باوجود اس طرح سے پڑھ نہ پائے، امتحان لیا، پھر فیل ہو گئے. جب فیل ہوئے تو بہت پریشان. اب اس پریشانی کے عالم میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم چلے گئے، نجف کے طالب علم حرم چلے گئے. جا کر کہا مولا میں آپ کے نظام امامت میں داخل ہوا، کس طرح سے ممکن ہے ایسے ہی رہ جاؤں؟ مولا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ایسے نہیں جانا چاہتا. مدرسے والوں نے مجھے نکال دیا ہے، لیکن میں مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے اپنے در سے نہیں نکالیں گے. کہتے ہیں کہ رات کو میں نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا، امام علیہ السلام تشریف لائے اور کہا میرا نام لے کے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتا ہے امام کے کہنے پہ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جیسے ہی امام کے پیچھے، جملے توجہ کریے گا، جیسے ہی امام کے پیچھے جیسے امام نے کہا ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ ہی مجھے ایسے لگا کہ جس طرح سے میری آنکھوں کے آگے سے سارے حجاب ہٹ گئے. مجھے ایسے لگا کہ جس طرح سے میرے دل میں، قلب میں، نفس میں پروردگار نے علم اتار دیا ہے. کہتے ہیں جب مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ وہی استاد جو میرا امتحان لیا کرتا تھا، بحث خارج کا ایک بڑا استاد، وہ بحث خارج دے رہے تھے، میں ان کے بحث خارج میں جا کے بیٹھ گیا. جب میں جا کے بیٹھا تب استاد درس دے رہے ہیں. جیسے ہی درس دینا شروع کرتے، بیچ میں کوئی بات کرتے، میں ہاتھ کھڑا کرتا کہ استاد ایک سوال ہے، انہیں پوچھو. کہتے ہیں جب میں نے سوال پوچھا تو کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب بعد میں دوں گا. کہتے ہیں دلے دل میں میں بڑا خوش ہوا کہ دیکھو انہوں نے مجھے بھی مدرسے سے نکالا، جب امیر المومنین نے مجھے علم عطا کر دیا، ابھی یہ میرے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے پا رہے، مجھے امام نے کیسا علم عطا کیا. کہتے ہیں وہ درس میں نے اپنے استاد کو پڑھانے نہیں دیا. وہ جیسے ہی کچھ کہتے میں ہاتھ کھڑا کرتا کہ استاد سوال ہے، میں سوال کرتا، کہتے اچھا تمہیں بعد میں جواب دیتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بولنے لگتے تو میں پھر ہاتھ کھڑا کرتا، میں نے ان کو درس نہیں دینے دیا. جب باہر نکلے ہیں تو باہر نکلے اور میں اپنی طرف، اپنی راہ کی طرف چل پڑا، میرے استاد نے مجھے بلایا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے. کہتے ہیں جب مجھے انہوں نے ساتھ لیا تو مجھے کہتے ہیں کہ جس ذات نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے پوری الحمد پڑھائی ہے. درود پڑے محمد والے محمد پہ. بس اس نظام امامت میں عزیزو اس کی گنجائش نہیں ہے. کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان امیر المومنین کو اپنا امام مانتا ہو اور پھر بھی جاہل رہ جائے؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ میرے امام امام حسین ہو پھر بھی میں بزدل رہ جاؤں، پھر بھی میں شجاع نہ ہو سکوں، پھر بھی میں حوصلہ نہ کر سکوں، ہمت نہ کر سکوں؟ عزیزو یہ جتنی بھی سازشیں ہیں سمجھ لیجئے اس کے جواب دینے کے لیے نظام امامت نے ہمیں ایک نظام دیا ہے پردہ غیبت میں. اس پردہ غیبت میں ایسے شخص کا خود خدا نے انتخاب کیا، اس کو علم عطا کیا، لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس عصمت کو اس نے خود کسب کیا ہے، اس کسب کرنے کے نتیجے میں خدا بند عالم نے اس کو جس منصب پر فائز کیا، وہ نظام امامت میں بلا کے انسان کی آج پردہ غیبت معصوم میں جہالتوں کو دور کر رہا ہے. آج کس کی وجہ سے اس دنیا میں عزت، آج کن کی بدولت اس کائنات میں تشیعوں کا احترام؟ پردہ غیبت امام زمانہ میں کون ایسا ہے کہ جو امام زمانہ سے محبت کرتا ہے عملاً؟ کون ہے کہ جو امام علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا ہماری جانیں آپ پر فدا؟ آج ہم نے دیکھا کہ اس دنیا میں جہاں جہاں پر تشیع مقاوم موجود ہے وہاں وہاں پر عزت موجود ہے، جہاں جہاں پر نظام امامت میں رہنے والے یہ افراد موجود، لیکن تشیع کو اسی محبت کا کہہ کر اسی کے ساتھ اس کے ساتھ دھوکا، اسی کو ہٹا دیں، اسی کے خلاف سازش، اسی کے خلاف پریشانیاں، اسی کے خلاف یہ سارے مسائل، کیوں نہیں دیکھنا چاہتی دنیا کے کوئی نظام امامت میں باقی رہ جائے؟ ابھی سے نہیں، رسول خدا کی شہادت سے دنیا نہیں دیکھنا چاہتی کہ کوئی نظام امامت میں باقی رہتا ہوا ایک مرتبہ پھر کمبر بن جائے۔ اس نظام امامت میں رہتا ہوا ایک دفعہ پھر کوئی خمینی بن جائے، پھر ایک ایسا شخص آئے کہ جو عملاً بتا سکے کہ ہاں ہم زمانے کے امام سے محبت کرتے ہیں، اور وہ آثار کے جو زمانے کے امام سے اس کائنات میں منتقل ہونے ہیں، وہ پل وہ نیابت کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ ہم اس دنیا کو راستہ دکھائیں گے، ابھی تک نہیں دکھا سکے چونکہ امامت کو سمجھ نہیں سکے، چونکہ نظام امامت میں داخل نہیں ہو سکے، اپنے آپ کو شجاع نہیں کر سکا، کیوں؟ چونکہ نظام امامت میں داخل نہیں ہو سکا، اپنے آپ کو علم سے آراستہ نہیں کر سکا، کیوں؟ چونکہ نظام امامت کو نہیں سمجھ سکا۔ آج تک اگر ظلم دکھائی دیتا ہے، کیوں؟ چونکہ نظام امامت میں رہنے والے وہ تمام انسان اپنا کام درست طریقے سے انجام نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے آج ظالم آپ کو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ نہیں تو کسی کی کیا جرت کہ کوئی قبلہ اول پہ حملہ کرے اور قبلہ اول پہ قبضہ کر لے؟ کسی کی کیا جرت کہ کوئی آئے اور آ کر مسلمانوں کی ناموس کے ساتھ کھیلنا شروع کرے؟ کشمیر میں کتنی عصمت دریاں ہوئیں، فلسطین میں کتنا ظلم ہوا، شام میں کتنا ظلم ہوا، عراق میں کتنا ظلم ہوا، ان تمام جگہوں پہ کتنا ظلم ہوا، لوگوں کو فکری بے راہ روی کا شکار کر دیا، لوگوں کو فکری طور پہ مفلوج کر دیا، لوگوں کو اکنامیکلی اپنا محتاج کر دیا، لوگوں کو پریشان کر کے ان کو اپنی پیٹ کی ڈال دی، لوگوں کو لائٹ کے آنے جانے پہ خوش کر دیا، لوگوں کو انہی امور کے اندر اس قدر دھسا دیا کہ وہ اپنے آپ کو نظام امامت کا ایک فرد سمجھ ہی نہ سکیں۔ ضروری ہے عزیزوں کہ انسان ان تمام امور کو سمجھے، ان تمام سازشوں کو سمجھے۔ ممبر امام حسین علیہ السلام یہ تعلیم دینے کے لیے، بتلانے کے لیے انسان کو کہ اس وقت کون سی سازشیں آپ کے خلاف ہو رہی ہیں، آپ کو کن کن سے چوکنا رہنا، آپ کو کن کن سے اس طریقے سے کلام کرنا، کس طریقے سے ان کو جواب دینا، کس طریقے سے علم کو حاصل کرنا، کس طریقے سے لوگوں کو ان تمام امور کے بارے میں آگاہ کرنا، نظام امامت کے تقاضے۔ میں جب تک ان نظام امامت کے تقاضوں کو نہیں سمجھوں گا، مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کربلا نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کربلا میں جہاں پر ہر ایک کا نمائندہ موجود ہے نا، رسول خدا کی طرف سے امام حسین موجود ہیں، زینب کی طرف سے اون محمد موجود ہیں، امام حسن مشتبہ کی طرف سے جناب قاسم موجود ہیں، امام حسین کی طرف سے علی اکبر موجود ہیں۔ امیر المومنین نے بھی خواہش ظاہر کی، وہ امام کے جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، وہ امام کے جس نے کبھی کسی سے کچھ تقاضا نہیں کیا، وہ امام اپنے بھائی عقیل سے تقاضا کرتا ہے، دیکھو میرے لیے عرب کے ایک شجاع خاندان سے ایک شجاع عورت کا انتخاب کرو کہ جو مجھے ایک شجاع فرزند عطا کرے کہ جس کو میں حسین کے حوالے کر سکوں. ایسی دعا ہے امام کی. خداوند عالم نے امیر المومنین کو عباس عطا کیے, عباس کے جن کا نام ہی وفا کی معراج ہے. وفا کی معراج کو عباس کہتے ہیں. امیر المومنین نے تربیت کرنا شروع کی, بتلانا شروع کیا, اپنی طرح سے جنگ کرنا سکھانا شروع کیا. 26 ہجری میں مولا عباس اس دنیا میں تشریف لائے. 36 ہجری میں امام علیہ السلام کو ظاہری طور پہ خلافت ملی. اس کے بعد امام نے 3 بڑی جنگیں لڑیں. پہلی جنگ جمل ہوئی, دوسری صفین ہوئی. یعنی حضرت عباس کا سن شاید 12 سال کا ہو کہ جب جنگ صفین کا میدان سجا ہے. امیر المومنین نے ایسی تربیت کی کہ جنگ صفین میں جب مولا عباس ساتھ ہیں نا, مالک اشتر سپہ سالار ہیں, بار بار مالک اشتر سے جا کر کہتے ہیں کہ میرے بابا سے ایک دفعہ مجھے اجازت لے دو, ایک دفعہ میرے بابا سے مجھے اجازت لے کے دو, پھر دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. حضرت مالک اشتر امیر المومنین کے پاس گئے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ عباس کو جنگ میں جانے کی اجازت دے. امیر المومنین نے جب اجازت دی, کہا کہ ایک شرط ہے کہ دیکھو تم اپنا منہ ڈھانپ کر جاؤ گے. امیر المومنین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا عباس حسین کی کربلا کے لیے تیار ہوئے یا نہیں. کہتے ہیں کہ مولا عباس نے اپنے چہرے کو چھپایا, قمر بنی ہاشم نے اپنے چہرے کو چھپایا. چہرے کو چھپا کے جب تلوار لی اور تلوار لے کے جب میدان میں گئے ہیں تو اشکیا کے درمیان اونچی اونچی صدائیں آنے لگیں کہ میدان میں علی آ گئے. تلوار ایسے چل رہی ہے جیسے ذوالفقار چلتی ہے. جب امیر المومنین نے دیکھا کہ مولا عباس اس طرح سے لڑتے ہیں جیسے میں لڑتا ہوں, یہاں تک بھی اطمینان نہیں کیا. اپنے ایک بڑے زمین پر لے گئے. مولا عباس کو کہتے ہیں کہ دیکھو عباس, ابھی میں علی جا رہا ہوں, دیکھنا اس زمین کی حدود میں کوئی داخل نہ ہونے پائے. امیر المومنین جب چلے گئے تو وہاں سے جب واپس آئے ہیں, مولا عباس کھڑے ہیں, دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار ہے کہ جس کا چہرہ چھپا ہے, اس کا چہرہ چھپا ہے, زمین میں داخل ہو رہا ہے. مولا عباس اس کو صدا دیتے ہیں. کتنے سال؟ 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے. یعنی 14 سال کے مولا عباس ہیں کہ جب امیر المومنین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. دیکھتے ہیں کہ اس زمین میں کوئی داخل ہوئے جا رہا ہے. کہتے ہیں دیکھو میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو. دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس زمین کی حدود میں داخل نہ ہونا. دیکھا کہ وہ گھڑ سوار پھر بھی داخل ہوئے جا رہا ہے, چہرہ چھپایا ہے, نہیں معلوم کون ہے. کہا دیکھو تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں, میں علی کا بیٹا عباس ہوں. دیکھو میرے قوت بازو کو تم آزمانا مت, میرے سے جنگ مت کرنا. دیکھا کہ مزید نزدیک ہوئے جا رہا, والا عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا ہے, نیام سے نکال کے جنگ کرنا شروع کی. اس نے بھی تلوار کو نیام سے نکالا. جب ایک جگہ پر جنگ کرتے کرتے تھکنا شروع ہوئے نا, تو کہتے ہیں اے شخص تو کون ہے, تو میرے بابا علی کی طرح لڑتا ہے. امیر المومنین نے اپنے چہرے سے اس نکاب کو ہٹایا, مولا عباس کو اپنے سینے سے لگایا. عباس آج علی مطمئن ہو گئے کہ حسین کی کربلا میں تو میری وہاں پر نیابت کرے گا. شام غریم آ گئی. مولا عباس کو زہیر ابن کین پشتے خیمہ پہ لے گئے. پشتے خیمہ پہ لے جا کر کہتے ہیں عباس تجھے پتا ہے کہ تجھے علی نے کیوں خدا سے مانگا تھا؟ آگے سے مولا عباس کہتے ہیں اب تو شجعونی یا زہیر. اے زہیر کیا ہے تو مجھے شجاعت دلاتا ہے؟ ایک دفعہ عاشور کا سورج چڑھ لینے دے, میرا مولا مجھے ایک دفعہ اجازت دے دے پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. جب عاشور کا سورج طلوع ہوا نا, ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں, امام حسین کے ساتھ مولا عباس بھی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر گنجے شہیدہ میں رکھتے ہیں, کبھی قاسم کے لاشے کو رکھا, کبھی اکبر کے لاشے کو رکھا, ہر ایک کے لاشے کو رکھنے کے بعد امام کے پاس ہاتھ جوڑ کے آتے تھے, مولا اب تو اجازت دے دے. ایک شجاع کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ اپنی شجاعت کے اوپر قابو پا کر. اطاعت امام پہ معراج میں ہے ہمارے عباس. امام کہتے ہیں کہ اے عباس, تو تو میرا سپہ سالار ہے نا, تو تو میرے لشکر کا سردار ہے, تو تو علمدار ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ رہا نا, مولا عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا اب تو اجازت دے دیں. امام نے جب اپنے جملے دہرائے نا کہ اے عباس, تو تو میرے لشکر کا سردار ہے, تو تو میرا علمدار ہے, مقتل کہتی ہے مولا عباس نے ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا, ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا, دیکھ کے کہتے ہیں مولا وہ لشکر ہی کہا, اے مولا وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمدار ہوں. خیموں سے صدا آئی الاتش الاتش, ہائے پیاس مارے جا رہی. امام حسین کہتے ہیں عباس دیکھو, اگر تم نے جنگ کرنی ہے نا تو جاؤ اور جا کر ان کی پیاس بجھا دو. مولا عباس خوش ہو گئے, گئے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے کہ جہاں پر سب مشکیزیں جمع ہیں اور اس کے باہر سکینہ کھڑی. جناب سکینہ کے مشکیزے کو لیا اور لینے کے بعد اپنے ساتھ ہمراہ لیا, راہوار پہ سوار ہوئے, جنگ کرتے ہوئے ان تمام حدوں کو توڑتے ہوئے اپنے گھوڑے کو فرات میں جا کے گرایا. جب گرایا ہے تو فرات کے پانی کو اٹھایا نہیں, معلوم حسین کی تشنا صورت دکھائی دی ہوگی, اس پانی کو دوبارہ فرات کے منہ پہ دے مارا کہ میں کیسے پی سکتا ہوں کہ جب تک میرا مولا پیاسا ہے. مشکیزے کو بھرنا شروع کیا, خشک ہے مشکیزہ جس کی وجہ سے بھرنے میں کچھ دیر لگ گئی. اب جیسے ہی مشکیزے کو بھرا ہے, مولا نے اپنے ہمراہ اس مشکیزے کو لیا, علم کو تھاما, اب واپسی جیسے نکلے ہیں, جناب سکینہ نے سب بچوں کو بلایا, سب بچے کوزے لے کر جمع ہو گئے, میرے چچا عباس آتے ہی ہوں گے, اور دیکھو تم لوگوں کی پیاس ابھی بجھنے والی ہے. علم کو دیکھتی جا رہی ہیں, علم جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے جناب سکینہ کی امید بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک ظالم نے آگے بڑھ کے وار کیا, اے دائنا بازو مولا عباس قلم ہوا, اے جیسے ہی علم ایک طرف جھکا ہے, اے صرف حسین نہیں ایسے کسی زینب سے در خیمہ چھوٹا, حسین سے مسند چھوٹی ہے, امام حسین اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے, یا اللہ میرے عباس کی خیر. دوسرا حملہ ہوا, بہنا بازو بھی قلم ہوا, مشکیزہ سکینہ کو اپنے دانتوں میں لیا ہے, جیسے ہی دانتوں میں لیا حرملہ سمجھ گیا کہ جب تک مشکیزہ محفوظ ہے تب تک عباس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ایک تیر کا نشانہ دیا, مشکیزہ سکینہ کے جیسے ہی چھدا ہے, اے پانی نہیں امید عباس بہ گئی, اپنے رہوار کو روک لیا, خیمے کی طرف نہ جانا, اب سکینہ کو نہیں دیکھ سکوں گا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. جیسے ہی یہ موقع آیا نا, جیسے ہی دونوں بازو قلم ہو گئے نا, جیسے ہی مشکیزہ سکینہ چھد گیا, مولا نے اپنے راہوار کو واپس موڑا. جیسے ہی واپس موڑا ہے نا, ایک ظالم آگے بڑھا, اے سر پہ گرز مارتا ہے, اب مولا سے سنلا نہ گیا, اے زین سے زمین پر آئے ہیں, اے جتنے بھی شہید آئے ہیں نا اپنے ہاتھوں کے سر پہ آئے ہیں. اے جب مولا زین سے زمین آئے, ہاتھ قلم ہو چکے ہیں, اے منہ کے بل زمین پر گرے, ایک دفعہ پکارا یا ابا عبداللہ علیکم منی السلام, اے میرے مولا حسین آپ پر عباس کا آخری سلام ہو. اے مولا نے اپنی کمر کو ان کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. مولا عباس نے اپنے زانوں کو واپس زمین کربلا پہ رکھ دیا. امام نے پوچھا اے عباس میرے زانوں پہ اپنے سر رکھ لو. کہا مولا کیسے رکھ لوں, ابھی تو آپ کے زانو ہے جب آپ زین سے زمین میں آئے. اے کوئی زانو مولا مجھے واپس قیام کی طرف نہ لے کے جانا.